بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
گفتیم شش طایفه در قیامت گواهی میدهند و شهادت میدهند.
بتا دیا کہ چھ طایفہ ہیں کہ جو قیامت میں انسان کی کارکردگی اور اس کے اعمال پر گواہ ہیں.
یک، شہادت انبیاء،
انبیاء کی شہادت، ائمۂ طاہرین
اولیاء حق
کے
عبارتاً از بعضی از مؤمنین متعالی.
اولیاء حق سے مراد بعض بلند رتبہ مؤمنین ہیں.
دو، شہادت ملائکہ بر انسان.
دوسرا طائفہ فرشتے ہیں.
سے، احزاب و جوارح.
تیسرا طائفہ انسان کے اعضاء اور جوارح ہیں.
چہار، زمان و مکان.
پانچواں، زمان اور مکان ہے.
پنج، قرآن.
چوتھا زمان اور مکان ہے اور پانچواں قرآن مجید.
و شش، خود اعمال ہم شہادت
انسان کے بجا لائے ہوئے اعمال خود انسان کے اوپر گواہ ہے.
حالا چگونه اعمال خودشون شهادت میدن اون رو بحث خواهیم کرد.
اعمال کی گواہی کیا ہوگی یہ بیان ہوگا.
اجمالا ما در مرتبه دو مرتبه رو تمام کردیم بحثش رو، ولو غیر مفصل.
این گواہان ششگانہ میں سے دو مرحلے ہم نے اگرچہ تفصیلاً بیان نہیں کی، نسبتاً تفصیلاً بیان کی.
و ہفتے گزشتے ما بحث راجع به شهادت و گواہی اعضا و جوارح رو دنبال کرد.
گزشتہ ہفتے میں انسان کے اعضا و جوارح کی گواہی کے حوالے سے سلسلہ کلام جاری رہا.
ما چندین آیه از قرآن رو خدمت دوستان تقدیم کردیم.
اس سلسلے میں تین آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھی گئی.
یکی آیه سورہ یاسین بود.
ان میں سے ایک آیت سورہ مبارکہ یاسین کی آیت تھی،
آیه 64،
آیت نمبر 64.
الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون.
آج ہم ان کی زبانوں، ان کے منہ پر مہریں لگائیں گے، ان کے تشہد و ارجل اور ان کے ہاتھ ہم سے ہم کلام ہوں گے، اور ان کے پاؤں کیے ہوئے اعمال پر گواہی دیں گے.
جہان بسمی شبت اعضا و جوارح شهادت میدن، این رو یادتون باشه کار بهش داریم.
مو بند ہوگا، اعضا و جوارح گواهی دیں گے.
منتها تشهد و به ما کانو یک سبون. ببینیم امروز میرسیم به اینکه این آخر آیات رو براتون معنا کنیم یا نه.
و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون.
اینجا اکتساب کس در سوره یاسین.
سوره یاسین که اس آیت کے آخری حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل ان اعضاء و جوارح کا اکتساب ہے.
در سوره نور آیه 24 اونجا دیگه ختم بر دهان نیست. یوم تشهد السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون، به آنچه که عمل کرد.
اور سوره نور کی آیت نمبر 24 میں منہ کے اوپر مہر لگنے کی بات نہیں ہے، لسان وہاں پر آزاد ہے، زبانیں بولیں گے، اعضاء و جوارح بولیں گے. بما کانوا یعملون سورہ یاسین میں بما کانوا یکسبون اور یہاں بما یعملون، وہاں یکسبون کے معنی اللہ نے اشارہ کر دیا، کسب کرنا، حاصل کرنا، کمانا. یہاں بما یعملون ہے، یعنی جس کارکردگی کا انہیں علم ہوا ہے اس کی گواہی دیں گے.
حالا ببینیم اصلا فرصت این ظرائف تعرض به این ظریفه های در آیات میرسد یا نه.
دیکھیں اگر فرصت مل گئی تو انشاءاللہ آیت کے ان اختتامی کلمات میں جو ظرافتیں ہیں، باریکیاں ہیں، ان کو بھی ہم چھوئیں گے.
اگر ہم نرسید تو ہم نرسید.
اگر ٹائم بچ گیا تو پہنچ گئے، ٹائم نہ بچا تو نہیں پہنچ گئے.
آیه سوم، ہاں این آیت یوم، آیه سوره سجده آیه 19 تا 23، چهار تا آیه است.
سوره سجده کی چار آیتیں ہیں، 19 سے 23 19 سے 23 تک.
ما تو همش رو نمیخونیم. یوم یحشر اعداء الله،
سب آیتیں البتہ ہم نہیں پڑھیں گے، ان میں سے چاروں کے چار کے چاروں نہیں پڑھیں گے. یوم یحشر اعداء الله
الى النار فهم یوزعون. اینا معنا کردیم هفته قبل،
اس آیت کو بیان کیا گذشته هفته میں.
حتی اذا ما جاوخا شهد علیهم، این شهد علیهم است، اینو خواهد داریم که در این آیات حیف که نمیشه گفت شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون. باز اینجا یعملون
اعداء الله، جب ان کے جہنم کے قریب لائے جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں، ان باتوں کی گواہی ان کے خلاف دیں گے کہ جن کا انہیں علم ہے.
وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا،
اور یہ لوگ اپنی ان کھالوں سے کہ جن کھالوں نے ان کے خلاف گواہی دی ہے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی.
قالوا انتقل الله الذي انتقى كل شيء،
تو کھالیں جواب میں کہیں گی کہ ہمیں اسی مالک نے گویائی عطا کی جس نے ہر شے کو گویائی دی ہے.
انتقى كل شيء، نو دقت کنید، خیلی مسئله باریک میشه. انتقى كل شيء،
اسی خدا نے ہمیں بولنا سکھایا، یعنی بولنے دیا کہ جس نے ہر شے کو نطق عطا کیا ہے.
هو خلقكم اول مره و الیه ترجعون.
اسی خدا نے تمہیں پہلی دفعہ خلق بھی کیا ہے اور تمہیں پلٹ کے اسی خدا کی طرف جانا ہے.
این آیات رو باید معناش رو فهمیم. مادامی که ما این چیزا رو نفهمیم نمیدانم چه میشود. و از همینه
این آیات کو سمجھنا چاہیے اور اگر نہیں سمجھیں گے تو ہمارا حال یہی رہے گا.
بعضی از آقایان آمدن در معنای این آیات و حالا شهادت زمان و مکان گفتن آقا انتقه کل شی یعنی خدا ایجاد صوتی در اونها میکنه و اونها صوتی از خودشون در میدن.
انتقه کل شی این کا معنی بعض حضرات نے اس طرح سے کیا ہے کہ خدا ہر شے میں ایجاد آواز کر دیتا ہے اور خدائی ایجاد کے نتیجے میں ہر شے ایک آواز اس سے نکلے گی. یہ جو بھی آواز اس سے نکلتی ہے یہ اس کا نطق ہے.
خب برادر من، عزیز من، آقای فاضل، ما گفتیم شهادت و گواهی دو مرحله داره، مرحله تحمل، مرحله ادا. مرحله ادا مترتبه و مرحله تحمل، تا مرحله تحمل نباشه ادا معنا ندارد.
ہم نے عرض کیا کہ شہادت کا قوام دو چیزوں کے اوپر ہے، ایک تحمل اور دوسرا ادا. اور عرض کیا کہ تحمل اس عالم میں ہے، ادا اس عالم میں.
بینا دارن شہادت میدن، تشہدو بما کانو یعملون.
اور یہ اعضاء بدن گواہی دے رہے ہیں، گواہی بما تکسبون پر یا بما تعملون پر گواہی دے رہے ہیں. گواہی دے رہے ہیں تو یہ تحمل اور ادا دونوں ان میں ہونا چاہیے.
باید او ببیند، احاطه داشته باشد، احاطه توأم با شعور و ادراک، تا تحمل کند، تا بیاید و گزارش بدهد در قیامت.
ہاتھ پاؤں آنکھیں کان کھالیں، یہ قرآن نے بتا دیا کہ گواہ ہیں. گواہی کے معنی یہ ہیں کہ انسان کو عمل انجام دیتے ہوئے ان اعضاء نے دیکھا ہو، درک کیا ہو، اور پھر جو دیکھ کے درک کیا ہے اسے روز محشر میں ادا کریں.
چیه مسئلہ؟ چجور حل کنیم؟ حرف اون آقا رو اون آقایون رو بپذیریم که معمولا برادران آنچنانی ما که مجبورن راهی به بعضی از مسائل ندارن همین اونطور معنا کنن، بعد هم بیان مرتکب مجازات عدیده بشن برای این دست و پا بزنن برای که یک کاری بکنن، آخرم درست نمیشه.
مشرب مختلف ہونے کی وجہ سے بعض چیزوں کو وہ قبول نہیں کرتے ہیں، اور نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی تصریحات ہیں ان میں وہ مجازات کے قائل ہو جاتے ہیں اپنے مشرب کو درست قرار دینے کے لیے.
خب اون مشرب چیه؟ خوب گوش کنید اینجا رو، اینو یادتون باشه که وجود ملازم با سه چیزه. وجود
یاد رکھنا چاہیے کہ وجود کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے،
حیات و علم و قدرت.
اگر کوئی شے موجود ہے تو وجود ہونے کے معنی ہیں کہ وہ زندگی رکھتا ہے. نیز آقا کہتے ہیں کہ زندگی ہی نہیں علم بھی رکھتا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے.
الهازا بدن انسان، این پوست، این ذرات، این استخوان، این گوش که تحمل می کند موجود است و تحمل می کنه، خود دارای اون صلاحیت است. حیات و قدرت و علم.
قرآن مجید میں پاؤں کی طرف، ہاتھوں کی طرف، آنکھوں کی طرف، کانوں کی طرف، کھالوں کی طرف شہادت کی نسبت دی گئی ہے کہ یہ گواہی دیں گے، اور یہ اگر گواہی دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجود تھے اور گواہی دے رہے ہیں. موجود ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ زندگی بھی رکھتے تھے اور علم بھی رکھتے تھے، قدرت بھی رکھتے تھے.
یہ سنگ ابراہیم ہے اینجا که ما نشستیم، همین ساختمان گواهی میداد.
یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس بلڈنگ کے اندر، تو اس بلڈنگ کے جتنی چیزیں ہمیں دیکھ رہی ہیں یہ سب گواہ ہیں.
مسجد گواہی میدهد، کاغذ قرآن هم گواہی میدهد.
مسجد گواہی دیتی ہے، قرآن مجید کا جو کاغذ ہے وہ گواہی دیتا ہے.
اگر بگویی جامد است، شعور ندارد، چه گواهی بدهد؟
اگر جس طرح سے ہمیں موجودات کو کیٹیگرائز کر کے بتایا گیا کچھ چیزیں جامد ہیں، جو جامد ہیں ان میں کوئی شعور نہیں ہے، اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو جامد ہیں، جامد میں کوئی شعور نہیں ہوتا ہے، پھر کہاں کی گواہی؟
وقت تحمل میکنه اونجا به تعبیر قرآن شریف انتقل الله الذي انتقى كل شيء. بله؟
نه ایسا نہیں ہے. قرآن صریحا کہہ رہا ہے کہ قیامت میں کھالے گواہی دیں گی اور انسان سے کہیں گی کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، خدا نے ہمیں بولنا، ہمیں بولنے دیا، جس نے کہ ہر شے کو بولنے دیا ہے.
در حکمت متعالیه ثابت شده است که هر شی در این عالم دارای این سه جهت هست، چون موجود وجود دارد، وجود ملازم است با حیات و علم و قدرت. این بماند، این بحثش سر جایش رفتی به این جهان نداره، اما به عنوان یک قاعده مسلم فلسفی رو بدانید که وجود ملازم است با حیات و علم و قدرت. این یادتون نره، چون به این کار داریم.
حکمت متعالیه میں، فلسفه اسلامی میں یہ چیز ثابت شده ہے کہ جو بھی شئی موجود ہے اس میں یہ تین خصوصیتیں ہیں، وہ حیات رکھتی ہے، وہ علم رکھتی ہے، اور وہ قدرت رکھتی ہے.
عزیزان من، اسرار رموزی در عالم موجود و گسترده.
میرے عزیزو، اس عالم میں بہت سارے اسرار ہیں، بہت سارے رموز ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں
که اگر انسان تمام عمرش رو صرف کنه، همه انسان ها و عالم انسانیت صرف کنه برای درک اون اسرار نمیرسه.
اگر تمام انسان مل کے اپنی پوری عمر لگا دیں ان اسرار و رموز کو درک کرنے کے لیے، تو سب کو درک نہیں کر سکتے ہیں. ایسے اسرار و رموز ہیں کائنات.
تا زمان ظهور حضرت، علم که دارای 27 مرحله و 27 مرحله دو تاش منکشف میشه، 25 تاشون وجود مقدس که میاد براتون واضح میکنه. اینا رو خوب میفهمید.
یہ حدیث میں آیا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ علم کے 27 حروف ہیں، اور آج نے اپنی گفتگو میں اشارہ کر دیا کہ حروف سے مقصود مرحلے ہیں، کہ ان میں سے دو حروف کا علم، یعنی دو مرحلوں کا علم حضرت حجت کے ظہور تک انسان کے ہاتھ میں ہے. اور اس وجود شریف کے تشریف لانے کے بعد 25 مرحله طے ہوں گے.
هنوز سلول رو نتونستم بشناسم. میگن اگر ما بتوانیم علم به سلول پیدا کنیم، در درون او سرطان رو فورا معالجه میکنیم.
ابھی تک سل کی تشخیص نہیں ہو سکی ہے. اگر سل کے اندرون کا پتہ چل جائے
یہ سلول رو،
تو کینسر کا علاج ممکن ہو جائے گا. لیکن اس کے اندرون میں کیا ہے معلوم نہیں ہے، ایک سیل نہیں معلوم انسان کو.
حالا معالجه میکنن، اما یا شیمی درمانی یا پرسو درمانی یا جراحی، با تهاجم مبارز معالجه میکنن.
حبیبی
نه با تصرف، خیلی فرقه.
علاج اب بھی کرتے ہیں یا، لیکن اس کی علاج کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یا شیمی درمانی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں،
پرسو درمانی
یا پرتو درمانی کہلاتا ہے اس طریقے سے، یا آپریشن کے ذریعے سے. یہ تمام کے تمام علاج اس کے اندر تصرف کے ذریعے سے علاج نہیں ہے، یہ تہاجمی علاج.
تہاجم است نہ تصرف در سلول،
یعنی اس سیل میں تصرف نہیں کیا گیا ہے بلکہ سیل کے سیل کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے.
خب یہ سلول وضعیتش اینطوره تا برسد به این موجودات عجیب و غریبی که در عالم تازه ظاهرشون باطن موجودات رو چی؟
ایک سل کے اوپر انسان کا علم ابھی نہیں ہے. تاجر اسد بے اس کائنات کے وسیع و عریض، اور پھر یہ بھی ظاہر حال ہے کہ تاجر اسد اردو میں استعمال ہو
جائے،
اور یہ تو ظاہر، ان کے ظاہر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، پھر ان کے باطن کے اوپر علم.
علاوه بر این، هر موجودی در این عالم احاطه بر محیط خودش داره. انسان و انسان چه خبر داره از عالم حیوان؟
اور پھر ہر انسان اپنے احاطه وجودی کا علم رکھتا ہے، دوسرے احاطه وجودی کا نہیں.
یہ آقای میگفت همین دیوونه ها حساب و کتابایی بر خودشون دارن که آقاره اصلا نمیتونن درک کنن.
ایک اہل دل کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمیں دیوانے اور پاگل نظر آتے ہیں، ان کی ایک دنیا ہے، عاقل انہیں درک نہیں کر سکتے.
ہر موجودی در این عالم در حیطه خود اطلاع دارد و از حیطه خود اطلاع دارد.
ہر موجود اپنے احاطۂ وجودی کا علم رکھتا، دوسری شے کے احاطۂ وجودی میں کیا گزر رہا ہے بالکل بے خبر ہے،
اونم به اندازه سعی خوده.
یہ جو ہم نے کہا کہ ہر موجود اپنے احاطۂ وجودی کا علم ہے، وہ احاطۂ وجودی کا بھی تمام علم نہیں. خود وہ موجود جتنا ہوگا اتنا علم آئے گا اس کو.
وہ خود چقدر ہے؟ حیوان چه خبر داره از وضعیت انسان؟
حیوان کو انسان کی وضعیت اور حالت کا پتہ نہیں ہے.
حیوان چه خبر داره از وضعیت نبات؟ نبات چه خبر داره از من؟
اسی طرح حیوان نبات کی دنیا سے بے خبر ہے، اور نباتات جو ہے وہ انسان کی دنیا سے بے خبر ہے.
خبر نداریم. بله ما میدانیم، بدانیم که فرض کنیم فلان میوه چقدر فسفر داره، چقدر آهن داره، ولی از حقیقت او که اطلاع نداریم.
بہت زیادہ اگر ہمیں علم ہوا تو اتنا ہم سیکھتے ہیں کہ فلاں پھل میں فاسفورس کتنا ہے، وٹامن کتنا ہے، آئرن کتنا ہے، یہ چیزیں کچھ جانتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم.
یک اہل دلی ما چه خبر داریم، ما چه خبر داریم، ما چه خبر داریم. میخوام حرفای امروز براتون بزنم. یه آقای که از شاگردای مرحوم آش محمد بهاریه، آش محمد بهاری امانت طولانی نشین، همین وقت همین قد بگیم، آش محمد بهاری مرحوم آمیز جواد آقای انصاری همدانی، شاگرد مرحوم آش محمد بهاری.
آش محمد بهاری نام که بزرگوار گزرے ہیں، ان کے شاگرد سے آقای مطلب نقل کر رہے ہیں.
خیلی ها پیاده می رفتن برای زیارت این آقا.
یه بزرگوار عاشق محمد بهاری اتنے عظیم المرتبہ تھے کہ بہت سارے لوگ جو شناخت رکھتے تھے وہ پیادہ پا ان کی زیارت کو.
از ایشون یہ روایت سے رو نقل کرده، من روایت رو به خود ایشون نسبت میدم و الان براتون میگم.
اون سے ایک روایت نقل کی گئی ہے اور میں اس روایت کو ان کی طرف منتسب کر کے آپ کو نقل کرتا ہوں.
حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ مشغول کندن ایک جایی شد.
حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کسی جگہ کو کھود رہے تھے.
الفاظی مخواست چاپ رکھن
مثلا کوئی کنواں کھود رہے تھے.
آن کلنگ زد و زد و زد و زد و زد و زد پی خاکا رو برداشت و برداشت و رب پایین و رب پایین و رب پایین
کھودتے گئے کھودتے گئے اور وہ جگہ گہری ہوتی رہی.
برخورد کرد به یه سنگی با کلنگ زن سنگ که کافته شد دید زیر یه سنگ یه دونه کرمه
ایک پتھر نظر آیا اس پتھر کو توڑا.
یہ سوال از خدا کیا
توڑا تو اس کے نیچے ایک کیڑا تھا.
یہ سوال از خدا کرده و اونی که خدایا آخه زیر این سنگ این کرمه رو بر چی آفریدی دیگه این چیه؟ ده مالا خودت دیگه خودت آفریدی دیگه این چیه دیگه؟
حضرت موسیٰ اس ظریفہ کو سمجھنا چاہتے تھے اس لیے سوال کیا کہ پروردگارا زمین کی اتنی گہرائی میں اس پتھر کے نیچے اس کیڑے کو خلق کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟
ہم چرا کتاب آمد جناب موسیٰ این کرنا روز 70 بار میپرسه موسیٰ رو برسی آفرید
کہ جناب موسیٰ یہ کیڑا بھی ہر روز 70 مرتبہ پوچھتا ہے کہ اس موسیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟
چرا؟ چون اون خبر ندارد، این خبر ندارد. ما چه خبر داریم از عوالم دیگر؟ ما چه خبر داریم از عالم حیوان، عالم نبات، عالم جماد؟ خبر نداریم.
جس طرح سے حضرت موسیٰ کو خبر نہیں ہے اس کیڑے کے بارے میں اور حیرت کا اظہار کرتا ہے خدا سے، خدا یا زمین کی اس گہرائی میں پتھر کے نیچے اس کیڑے کو خلق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیڑے کو بھی پتا نہیں ہے کہ موسیٰ کیا چیز ہے، لہذا وہ بھی حیرت سے پوچھتا ہے اس موسیٰ کو خلق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
چه مصلحتی بود در خلق جناب موسیٰ؟ ممکن خبری خیلی نداری که بری میپرسی
روی پرسشگریه ها.
خوب توجه
یک شد. من میخوام استفاده کنم از حرف مرموهای انصاری این روایتی که نام کرد. یک کرم هم دنبال دانستنه.
توجه فرمانه ها کہہ رہے ہیں کہ میں ایک نتیجہ تک پہنچ چکا ہوں اس روایت کو پڑھنے کے بعد. معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہی علم کی تلاش میں نہیں ہے، کیڑا بھی علم کی تلاش میں ہے. اگر علم کے تلاش میں نہ ہوتا تو حضرت احدیت سے روزانہ 70 بار پوچھتا کیوں ہے یہ کہ حضرت موسیٰ کو کس نے خلق کیا ہے؟ نیز یہ بھی زمنان یہ بریکٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو یہ جانتا ہے، اگر نہ جانتا تو اس کے بارے میں پوچھتا کیوں؟
سوال جامع باید سوال گیا رہا ہے. خب پس ما چه احاطه ای بر اون عوالم داریم؟ بله ما به دلیل این که بهمون گفتن اشرف مخلوقات هستیم میخوایم به همه چیز گیر بدیم، همه چیز رو بی شعور بدونیم، همه چیز رو بی درک بدونیم، همه درک ها رو برای خودمون بدونیم.
ہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ تمام شعور انسان کے پاس ہے، تمام ادراکات انسان کے پاس ہیں، تمام علم انسان کے پاس ہے. خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انسان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بے شعور ہیں، بے ادراک ہیں، بے علم ہیں.
میں از شما میپرسم آقای اوباما اشرف مخلوقات ہیں؟
آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا انسان ہونا یعنی انسانی شکل میں خلق ہونا کافی ہے اشرف المخلوقات ہونے کے لیے؟
نه، برای چی به انسان گفتن اشرف مخلوقات؟
اصلا کیوں انسان کو اشرف مخلوقات کہا گیا ہے؟
برای نه که قابل انعطاف ہے،
اس لیے انسان کو اشرف مخلوقات کہا گیا ہے کہ یہ گھٹ سکتا ہے بڑھ سکتا ہے.
قوا و استعدادی بهش داده شده که میتواند اونها رو به فعلیت برساند و با فعلیت رساندن اونها در هر مرتبه ای به مرتبه اون مرتبه برسد.
اس لیے اشرف ہے، خوب توجہ رکھیے، کہ خداوند متعال نے انسان کو ایسی صلاحیتیں، ایسی استعدادیں اور ایسی قوتیں عطا کی ہیں کہ انسان اپنی تلاش اور جستجو کے ذریعے سے ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتا ہے، ان استعداد کو فعلیت میں تبدیل کر سکتا ہے، اس قوت کو مبدل به فعل کر سکتا ہے.
خدا به عنایت کرده به این قوا رو داده، این استعداد رو داده. این معنیش نیست تو بیایی دیگر عوالم دیگر را تخته کنی، بیشعور بدونی، بیدرک بدونی.
آپ اشرف مخلوقات ہیں به این مانا که آپ کو خدا نے جو استعداد اور صلاحیت اور قوت عطا کی ہے، آپ اس قوت کو فعلیت میں تبدیل کریں، استعداد کو مثلا بالفعل بنا دیں اور صلاحیتوں کو عملی شکل دے دیں. اس لیے آپ کو اشرف مخلوقات بنایا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ اپنے کے علاوہ جتنے موجودات ہیں ان سب کو بے شعور سمجھیں.
انکار شعور و ادراک موجودات دیگر ولو جمالات پر نکنیم.
پس بنابراین اشرف المخلوقات ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے علاوہ جو موجودات ہیں، ولو وہ جمادات صحیح، ان جمادات کے شعور اور ادراک کا ہم انکار کریں، اس کا حق ہمیں نہیں پہنچتا ہے.
و بعد میگیم آقا اینا جمادن، شعور ندارن، درک ندارن، چی؟ خدا یک حضورتون صوتی رو در قیامت در اونا ایجاد میکنه، نفس یه صدایی از خودشون در میدن. همین
چی کار میشه؟
که جمادات اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان اس خوشفہمی میں مبتلا ہوگا کہ جمادات میں کوئی شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، اور جب شعور و ادراک نہیں ہے تو ان کی گواہی کیا معنی رکھتا ہے؟ تو کہتے ہیں قیامت کے دن خدا انہیں گویائی عطا کرے گا، یعنی ان کے اندر آواز پیدا ہوگی اور وہ اپنی آواز سے کہیں گے کس نے یہ کام کیا تھا.
خب آقایون بزرگ، پس این آیات مربوط به تسبیح که کل ما یطلق علیه شی مسبحه، چجور نعا میکنید؟
یه جو قرآن مجید میں نہایت ہی عمومی انداز میں بیان کیا کہ کوئی شی ایسی نہیں ہے کہ جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو. جس کسی پر بھی شی اس لفظ شی استعمال ہو سکتا ہے وہ مسبح خدا ہے.
بله، قرآن به ما میگه لا تفقهون تسبیح، اون فهمی به برای شما نیست. سلیمان میخواد، سلیمان سلیمان حقیقت رو میبینه، من حقیقت رو نمیبینم، فرقی
نه. ساتھ قرآن نے یہ بھی کہا کہ ہر شی خدا کی تسبیح کرتی ہے، کوئی شی ایسی نہیں کہ جو تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن اس کا شعور تمہیں نہیں ہے، تم نہیں جانتے ہو کہ یہ تسبیح کرتے ہیں. البتہ اس شعور کو پانے کے لیے کسی سلیمان کی ضرورت ہے، سلیمان بن جائے تو وہ اس تسبیح اشیاء کو درک کر سکتا ہے. ہم درک نہیں کر سکتے ہیں، جب درک نہیں کر سکتے ہیں تو انکار نہیں کرنا چاہیے.
حالا خواہیم کو انشاءاللہ در جلسے آینده امیر المرسلین رو چه حرف میزنه، اینا رو خواہیم کو
ہم ان قریب یہ بھی بیان کریں گے کہ کیوں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام.
انشاءاللہ ابوابی باز خواهد شد.
کنویں میں جا کر بات کرتے تھے، کیوں کنویں میں بات کرتے تھے، کنویں کی طرف بات کرتے تھے کیوں؟
قرآن میں خونیم یوسف بہر رعد بحمدے، یوسف بہر رعد بحمدے، یعنی چی دیکھئے
قرآن میں ہے کہ یہ جو بجلی چمکتی ہے یہ بجلی بھی خدا کی تسبیح کرتی ہے حمد کے ساتھ.
صحیح میداره،
یہ مقدمه بود برای اینکه برگردیم به شهادت اعضا و جباره. تا امروز تا 10 دقیقه دیگه تمام میشه.
خب اس تمهید کے بعد اب آئیے کہ قیامت میں انسان کے اعضا اور جوارح گواہی دیتے ہیں انسان کے اعمال کی.
خب ما یک آیه داشتیم از اون آیات چندگانه که گفته بود جلود هم شهادت نه، هفته قبل اشاره کردیم.
سورہ سجدے میں کہا گیا تھا کہ سورہ نور میں کہ کھالیں بھی گواہی دیتی ہیں, انسان کی کھال قربانی کی کھالیں نہیں, ہاتھ بھی پاؤں بھی اور انسان کی کھال بھی.
مرحوم علامه طباطبایی یک کتابی دارد مخطوط در معاد, در اونجا یه روایت نقل.
حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه کی ایک کتاب ہے معاد کے اوپر قیامت کے بارے میں,
از تفسیر قمی,
اور وہ کتاب چھپی نہیں ہے خطی ہے, اس میں ایک روایت ہے اور اس روایت کو انہوں نے تفسیر قمی سے نقل کیا.
من لا یحضره الفقیہ,
اور شیخ صدوق کی من لا یحضره الفقیہ سے نقل کی ہے.
یک کتاب مال مرحوم صدوق ہے, یک کتاب مال علی ابن ابراہیم صاحب التفسیر رحمت اللہ علیہ.
من لا یحضره الفقیہ شیخ صدوق کی کتاب ہے اور تفسیر قمی علی ابن ابراہیم قمی کی ہے تفسیر میں.
در زیل این آیه شریف شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم, حضرت فرمودن یعنی بالجلود الفروج و الافخار,
گذشته درس میں آقا نے ایک بہت ظریفے کی طرف اشارہ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو, اعضا اور جوارح میں کھالے ہیں پھر کھال کے الگ سے گواہی کی کیا ضرورت تھی. اس میں آغا نے ایک معنی کا استظہار فرمایا تھا کہ شاید معنی یہ ہو, آج اس کے لئے مستند پیدا کر چکا ہے کہ اس روایت
یعنی در من لا یحضر تفسیر قمی در ذیل همین آیه حضرت صادق فرمود یعنی بالجلود و الافخار, معنای یعنی بالفروج و الافخار, معنای جلود عبارت از فرد و ران.
کھانوں سے مقصود اعضاء نہانی انسان کے جن کا ذکر نہیں کرنا مناسب نہیں ہے, وہ اعضاء ہیں اور رانے ہیں.
خب
چیزیں انسان کے بعض مخفی ناشائستہ اعمال کے اوپر گواہ ہیں.
این یک روایت در این یادتون باشه, میخوایم این بحث هفته گذشته رو یه قدید روایش کنیم برای اینکه خوب جا بیفته برای
یک روایت.
روایت دوم مربوط است به آیه سوره یاسین که ختم الله و که یختم علا افواهم و
الیوم نختم على افواهم و تکلمنا ارجل و ایدیم تشهد ارجلهم
بما کانوا یکسبون. خب این روایتی که الان براتون نقل میکنم که آیه رو خیلی زیبا معنا میکنه در تفسیر قمیه,
سوره یاسین کی وہ آیت کے جو انسان کے اعضاء و جوارح کی گواہی کے حوالے سے ہے, اس آیت کے حوالے سے علی ابن ابراہیم قمی کی تفسیر میں ایک روایت آئی ہے.
چگونه می شود که در قیامت خدا دهن بعضی رو محروم میکنه؟ چرا؟
اس روایت میں بیان کیا ہے کہ کیوں خداوند متعال قیامت میں بعض لوگوں کے منہ کو بند کرے گا.
چرا؟ محروم
نختم على افواہم, یعنی ان کے منہ پر ہم مہر لگائیں گے, یعنی وہ نہیں بول پائیں گے. کیوں بند کیا جائے؟
حضرت بیان میکنم کہ چرا,
کہ حضرت امام صادق علیہ السلام آپ نے بیان فرمایا کہ
اذا جمع اللہ الخلق یوم القیامہ,
جب قیامت کے دن اللہ تعالی مخلوق کو یکجا کرے گا,
ہمیں جمع دفع الی کل انسان کتابہ,
تو ہر انسان کو اس کی فائل دے دی جائے گی.
گفتیم هر انسان چند تا کتاب داره؟ چند تا پرونده داره؟ سه تا پرونده، یادتون باشه اینا، یادتون باشه اینا باید فراموش نکنید. این مباحث به هم پیوسته هست.
یه پهله بیان کیا تا اچھا تا نباتاته پتا بھی چل رہتا کہ ہر انسان کی کتنی فائلیں ہیں؟ تین فائلیں ہیں، ایک اس کی شخصی فائل، ایک جمعی فائل، ایک جمع الجمعی فائل.
حالا کتاب رو گفتیم یعنی نوشته شده است، کاغذ و بند و بساط همه کاغذ های عالم که بابا گرونی میشستن کاغذ های کنم که اونجا باشه.
که یه بھی بیان کیا کہ فائل سے مقصود جس طرح دنیا کی فائلوں میں کاغذات ہوتے ہیں، ان کاغذات کے اندر کسی کے بارے میں کچھ چیزیں رقم ہوتے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں.
بابا الان شما ببینید این کامپیوتر های که درست شده یه چیز اینقدری، یک آدم مطلب توشه میزنش به این آقا، همون چیز رو به قیامت بهت میزنن، خودت نشون میدی.
یه چیزه تو انسانون بیانی بنایی هست. اسمش چیه؟
USB. یه دونه USB خدا درست کرده آقا. میذاره اینجا، یا الله بسم الله الرحمن الرحیم، همه رو میریزه بیرون، نیازی نداره.
آج ایک USB کے اندر پوری ایک دنیا ہوتی ہے.
حالا در آینده شاید ما بگیم USB هم نه، یه چیز دیگه، حالا ببینیم چه میشود.
یه تقریب
چه خبر داریم؟
آپ کے اذهان کے قریب کرنے کے لیے، مطلب کو واضح کرنے کے لیے USB کا نام لیا، ورنہ USB بھی نہیں.
بله خب، حالا دفع الى کل انسانن، انسانن کتابه، کتابش رو بده، فینظرون فی، دقت میکنی؟
خدا انسانوں کو جمع کرے گا قیامت میں، ہر ایک کو اس کی فائل دے دی جائے گی اور ہر انسان اپنے فائل میں نظارہ کرے گا، دیکھے گا.
تعبیر روایت رو میں خیلی ظریف ہے، دیدید کسی دادگاه که میره این نفی علم میکنه، انکار علم میکنه، انکار علم میکنه، آها، نه منکر میشه حقیقتا نه مدعی.
یہاں کے کورٹ میں، دنیا کے کورٹ میں آپ نے اس طرح کے مجرموں کو دیکھا ہوگا کہ جب ان سے جرم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ یکسرا ایک چیز بیان کرتا ہے، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، نہ پوری طرح سے اس جرم کی نفی کرتا ہے کہ میں بالکل اس جرم میں تھا ہی نہیں، اس طرح کی تفصیل بھی نہیں، نہ اس بات میں جواب دیتا، مجھے نہیں معلوم.
فینکرون انہم علموا من ذلک شیئا،
اپنی فائل کو دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد کہیں گے کہ یہ بات تو ہمیں نہیں معلوم.
بلے پر روی رو ببینید، بلے کسی که در این عالم با خدایی میگفته نمیدونم، اونجا میگه نمیدونم، ملکه.
خوب توجہ رکھیں، آسا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا میں رہ کے اپنی زندگی اسی طرح گزارتے ہیں کہ خدائی نعمتوں کو، نعمتوں کو دونوں کو دیکھ کے مبہم زندگی گزارتے ہیں، وہ قیامت میں اپنے نامۂ عمل کو دیکھ کے بھی مبہم گفتگو کریں گے، ہمیں نہیں معلوم.
خوب تھا انکار میکنن، انکار اینچنینی، فشهد علیهم الملائکه، اول گروهی که به میدون میان ملائکه هستن.
جب یہ کہتا ہے ہمیں نہیں معلوم، تو سب سے پہلی گواہی جو ان کے خلاف دی جائے گی وہ فرشتے ہوں گے، فرشتے آ کے گواہی دیں گے کہ تم نے ایسا کیا ہے.
اب بھی حیائی رو ببینید تو کجا میرسے، فیقولون یارب ملائکتو کر یشهدون اللہ، بابا این شاهدی که آوردی مال خودتی،
کہ ان کی بیحیائی دیکھیں کہ خدا سے کہیں گے کہ پروردگار یہ فرشتے آپ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ آپ کے فائدے میں گواہی دے رہے ہیں.
بلے کسی که در این عالم این چنین عمل کرده اونجا همینطور عمل میکنه.
دیکھو اس دنیا میں جن کا مزاج اس طرح کا بنتا ہے نا، پر روح ہوتے ہیں، ہٹ درم ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، نہیں مانتے ہیں.
ثم یحلفون قسم،
انهم لم يعملوا من ذلك لم يعلم من ذلك شيئا
خدا کی پناہ فائل ان کے سامنے ہیں اس میں ان کی کارکردگی موجود ہے نفی علم کرتے ہیں فرشتے آ کر گواہی دیتے ہیں اس پر ان کو اعتراض ہے کہ آپ کے بنائے ہوئے آپ کے حق میں گواہی دے رہے ہیں پھر اس کے بعد قسم کھائیں گے قسم کھا کے کہیں گے کہ ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے ہم نے کیا نہیں ہے
حضرت صادق سلام اللہ علیہ برائے اینکہ برائے اینکہ قشنگ معلوم بشے بے یہ آیہ استناد
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد اس کے لیے مستند ایک آیت کو ذکر کیا ہے
قوله تعالی ثم يبعثهم الله فيحلفون لكم فاذا فعلوا ذلك ختم على السنتهم وينطق جوارحهم بما كانوا يكسبون چه زیبا
کیا بات ہے
اونایی که دور می افتن از ساحت مقدس علوم اهل بیت به اون بدبختی ها گرفتار می جن
بہت خوبصورت که جو لوگ اهل بیت علیه السلام کی دہلیز تک رسائی نہیں پاتے ہیں اور کسی بدبخت مدرسے میں جا کر بدبختانہ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ حقائق نہیں آتے ہیں
باور کنی
تو جب یہ لوگ قیامت میں قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا ہے اور ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو خدا ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دے گا اب وہ بول نہیں پائیں گے اور اس کے بدلے میں ان کے اعضاء و جوارح ان کی کارکردگی کی گواہی دیں گے
خلاصے انہا بازی کے رہا ہیں انہا مالی مہانی سے انشاءاللہ انہا مالی مہانی مانونی که جهود و انکار دارن نسبت به آیات الهی برن باشه
انشاءاللہ یہ آن بہت اچھی نویز سنائی کہا کہ انشاءاللہ یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے
چون؟
اس لیے کہ ہم نے کسی آیت الہی سے انکار نہیں کیا ہے کسی مقام پر بھی آیت بمعنی میں نے قرآن کی آیت نہیں خدائی نشانی کسی بھی خدائی نشانی کا ہم نے انکار نہیں کیا جن کی عادت انکار آیات الہی کی ہے وہ اس میں مبتلا ہو جائیں گے
شاید ہفتے قبل میں میں روایت براتون کنم میں تفسیر نور الثقلین یا نہ این آیات انشاءاللہ مربوط به ماها نیست مردم اونایی است که جهود دارن در این عالم انکار دارن در این عالم اونجا میں انکار میکنن
جن لوگوں نے یہاں پر آیات الہی کا انکار کیا ہے وہ وہاں پر بھی انہیں آیات الہی کا انکار کریں گے ان کی عادت ایسی ہے
ان ہفتے میں میں روایت رو برات کنم از حضرت باقر یا نہ که لیسا تشهد الجوارح علی مؤمن اینطور نیست این روی خوشخبری است بس میخوام چهار کنم خوندم اون هفته این خوشخبری است این که ختم الله و نمیدونم یختم و علا چه نمیدونم شهادت میدن چه میشود چه میشود این شهادت اعضا و یادتون باشه چه شهادت دیگه نه شهادت اعضا یا نکنید شهادت بر ما نمیدن شهادت اعضا رو میگیم
یه جو سوره مبارکه یاسین میں الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون اس کا تعلق ہم سے انشاءاللہ نہیں ہے اس لیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے بلکہ آیات یوم یحشر اعداء اللہ اور اس سوره سجدہ میں کہ یوم یحشر اعداء اللہ اس دن خدا کے دشمن کو محشر میں لایا جائے گا وہاں پر بھی اعداء اللہ ہے خدا کے دشمن آره.
سوال بذارید یه خود واضح‌تر بگم آیا اعضا و جوارح مؤمن هم بر علیه مؤمن شهادت میدهد؟ ببینیم چه میشه نه
مؤمن که اعضا و جوارح کیا مؤمن کے خلاف گواہی دیں گے
این روایت
کہہ رہے ہیں کہ نہیں
این روایت که الان برای بخونم در نور الثقلین جلد 3 صفحه 95
تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ 195 نمبر کا صفحہ.
عن الباقر علیہ السلام
ہمارے پانچویں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے.
وَلَيْسَتْ تَشْهَدُ الْجَبَارِحَ عَلَى مُؤْمِن.
یہ روایت حوالہ بھی دے دیا, اس کو نوٹ کرو کہ ایسا نہیں ہے کہ اعضاء و جوارح مومن کے خلاف گواہی دے.
انما تشهد على من حقت عليه كلمه العذاب.
سبحان اللہ, اعضاء و جوارح ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ جن کے لیے عذاب سچ ہو چکا ہے,
قطعی ہو
چکا ہے.
فاما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه. قال الله عز وجل فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا.
آپ مؤمنوں کو ان کا نام عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور جب دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے. ولا يظلمون فتيلا.
ما در این عالم هم الان هم اگر کار بدی میکنیم بعد میریم میگیم خدای غلط کردیم دیگه, جهود نداریم, این کار نداریم, بزرگ از اونجا این کار نمی کنیم انشاءالله.
انشاءالله یهان مؤمنین اگر کسی برائی کا ارتکاب بھی کرتے ہیں تو بعد الارتکاب ندامت ہوتی ہے, انہیں افسوس ہوتا ہے, انہیں ایسا ہوتا ہے نا کیوں ایسا کیا میں نے, اور اس پر ہر ڈر نہیں ہے, اچھا کیا میں نے, ایسا نہیں ہے.
خب دو چھو آیه در قرآن که مباحثه است بین شیطان و این گناهکاران و بین این گناهکارها و کسانی که اینها رو به گناه کشیدن, دو تا مباحثه. یک مباحثه شیطان با گناهکارا, یکی مباحثه گناهکارا با اولیایش. میخوام اینو براتون بگم چون میترسم از دستمون در بره.
قرآن مجید میں قیامت کے دن دو مباحثوں کا بھی ذکر ہے, دو گفتگو, دو ڈائیلاگ. یہ ڈائیلاگ اور مباحثہ کس اور کس میں ہے؟ ایک ڈائیلاگ ہے گناہگاروں اور شیطان کے درمیان, اور ایک اور ڈائیلاگ ہے گناہگاروں اور ان کے سرپرستوں کے درمیان.
مقدمتاً باید عرض کریم, ببینید عنوان ضعفا مستضعفین رو چی شنیدید؟
یہ عنوان روایت میں بہت زیادہ آیا ہے, ضعفا مستضعفین, کمزور لوگ.
چیه این استضعاف؟ استضعاف اینه که دیگری بخواهد من رو تضعیف کنه و من بشم ضعیف. ضعیف شدن چند نوع داره, ضعف اجتماعی, ضعف سیاسی, ضعف اقتصادی, ضعف فرهنگی, ضعف معنوی, همه اینها ضعفه ها.
استضعاف کیا ہے؟ استضعاف یہ ہے کہ کوئی کسی کی صلاحیتوں کو کم کرے اور اس کو بنائے کمزور, اور وہ اپنے سے دفاع نہ کر سکے, نتیجے میں وہ کمزور بن جائے. علی کو کمزوری کی بھی قسمیں ہیں, اقتصادی کمزوری, علمی کمزوری, فرہنگی کمزوری, اور بھی کئی قسم کی کمزوریاں ہیں.
البته بعضی از نوعی مستضعفین برمیخیزن مثل
اچھا, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو کمزور بنانا چاہتا ہے لیکن وہ کمزوری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ مجھے کیوں کمزور بنا رہے ہیں, میں کمزور نہیں بنوں.
تو دہان مبارک,
اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جو ان کو کمزور بنانے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں, اس کے منہ پہ مارتے ہیں, جیسے کہ مصر میں مصریوں نے اس نامبارک کا یہی حال کر دیا.
اصلا فضای کشورهای عربی از ارحل پر شده, ارحل ارحل پر شده, گم شد.
اور ان دنوں میں شمالی افریقہ کے علاقوں میں اور بعض عرب ممالک میں یہ آواز ارحال کی آواز جو ہے وہ پوری فضا میں پھیلی ہوئی ہے. ارحال یعنی گیٹ آؤٹ.
این ارحال اونا پیام داره, پیامش این است اگر بنا باشد, استکباری باشد, استضعافی باشد, در چه صورتی محقق می شود؟ اونجایی که تن بدیم. ظلم اگر دو ظلم دو طرف داره, ظالم و مظلوم. مظلوم اگر بقاوت کند تا چه بقامت خوبی است. ظلمی محقق نمیشه.
استضعاف، استضعاف که دور کنه، ایک مستضعیف، ایک مستضعاف، ایک وہ جو کمزور بنا رہا ہے اور دوسرا وہ کہ جو کمزوری کو قبول کر رہا ہے، تب استضعاف وجود میں آئے گا. لیکن اگر وہ جس کو کمزور بنایا جا رہا ہے وہ کمزوری کو قبول نہ کرے، مقابلے پہ آ جائے، تو وہ پھر استضعاف وجود میں نہیں آئے گا.
یہ مقدمه موقع انشاءاللہ باید برای این بحث استضعاف مفصل بحث کنیم که خیلی حرف بزنیم. حالا و برای قیامت،
ہمارے پاس قیامت میں ہے، استضعاف پہ نہیں ہے. کبھی خدا توفیق دے
الان ہمیں
بحث تو مفصل گفتگو
ہمیں بحث استضعاف ہم خود بریم تو قیامت. بله هنر اینه
اس استضعاف کو قیامت تک پہنچائیں گے انشاءاللہ.
و برزو لله جمیعا، سورہ ابراہیم آیه 21،
سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 21، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، خدا کے لئے کھڑے ہو جائیں گے سب.
مستقبلم کے تعداد شو کم ہے دیکھے نا، اکثر ہم مستقبلم
مستقبلین نوان کم ہوتے ہیں، مستقافین زیادہ ہوتے
ہیں، بلے ہمیں حضور دارم. فقال الزعفاء،
سب خدا کے حکم پر قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے، اور وہاں پر جو زعفاء ہیں وہ کہیں گے
لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا،
مستکبرین سے کہیں گے جنہوں نے ان کو کمزور بنایا ہے، ان سے کہیں گے
اینا لکن تبعا، ما بابا به دنبالشو بودیم، ما تابع بودیم، هرچی شما میگفتید، هرچی میرویشید، هرچی تصویر میکردید، ما به دنبال همون میرفتیم.
وای خدا، یہ کمزور لوگ قیامت کے دن خدا کے حضور میں مستکبرین کے بارے میں کہیں گے، مستکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے، تم نے جو پاس کیا ہم نے عمل کیا، تم نے جو حکم دیا ہم نے اسے عملی جامہ پہنایا،
کورکورانے تقلید تم میکردیم،
ہم نے تمہیں استکباری قوت مانا، ہم نے تمہیں طاقت بننے دیا.
فعلا هم تو مقنونه همنا، شما بعض از مایی دستی به سرکوش ما میکشیدید، یه احوالی از اون میپرسید، حالا میتونید یک قدمی بردارید، یک کمکی به ما بکنید؟
تو آج
بابا کسی که در این آدم عادت کرده این چنین، اونجا هم به دنبال همونا میره.
بابا فعلا هم تو مقنونه همنا، کیا آج هماری فقر و کمزوری کو برطرف کرو گے؟
من از
تو توجه رکھیں، جن لوگوں نے اپنی فقر، فقیری اور کمزوری ان کے ذریعے سے برطرف کرنے کی یہاں عادت کی ہے، وہ قیامت میں بھی کہیں گے کہ ہمارے کمزوری برطرف کرو گے.
فَحَلْ أَنْتُمْ مُقْلُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، یہ خورده من شیعا، یہ خورده کاری کنید این عذاب کم بشه،
یا تھوڑا سا عذاب خدا میں، عذاب خدا میں سے تھوڑا سا ہم سے کچھ کم کرو گے.
حالا مستقبلین چی میگن؟ قالوا قیامت
ما، بابا دنیا به قیامت چسبیده، من بارها این رو گفتم.
یه گفتگو قیامت میں ہو رہی ہے، لیکن میں نے کئی مرتبہ کہا کہ دنیا آخرت ساتھ ساتھ ہے،
جدا نیست از هم.
قالوا لو هدانا الله لهدیناکم، اگر خدا یک راهی برام درست کنه در خدمتیم دیگه.
اگر خدا ہمیں ہدایت کرے اور ہمیں کچھ امکانات فراہم کرے تو ہم بھی آپ کے کسی کام آئیں گے.
اما اس واقعیت رو پردوم باید بدونیم جناب مستضعفین، از قول ما مستقبلین این واقعیت باید معلوم شه.
سلام علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، فرار نمیتونیم بکنیم، چه جزا بکنیم چه صبر بکنیم، جزا بکنی صبر بکنی لابدیت.
اس دن مستکبرین مستضعفین سے کہیں گے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چاہیں روئیں چلائیں صبر کریں کچھ بھی کریں،
قیامت
اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی، اس عذاب سے گرفتار ہو چکے ہیں، ہو چکے ہیں.
سواؤن علینا اجزانا ہم صبرنا مولانا من محیص.
یہ مباحثه ایست بین مستکبرین و مستضعفین.
ایک مباحثہ قرآن نے نقل کیا مستکبرین اور مستضعفین کے درمیان.
بعد از این نوبت به حضور شیطان میرسد و مباحثت بیندهی
تیمون. ایک اور مباحثہ ہے شیطان اور گناہگار کے درمیان.
حالا همه جمعن اونایی که مطیع شیطان بودن دیگه، به حرف شیطان گوش میدادن.
جو لوگ شیطان کے پیروکار تھے، شیطانی عمل بجا لاتے تھے، وہ سب جمع ہیں.
شیطان میں ہمیں اینا دارن دنناشون فشار میدیم فلان فلان شیطان بکنیم.
شیطان اس عالم میں دیکھے گا کہ یہ سب غصے میں ہیں، شیطان کے خلاف ہیں.
قال شیطان لما قصی علم، وقتی اونه کارا تمام شده دیگه، قیامت بپا شده، نه قیامت بپا شده و بعض اونچنان از حضور فرض کنم که کارا داره تمام میشه، ولی همه دارم بهش نگاه میکنیم فلان فلان شده، ای اوبامای خبیس، ای بوشن محمد، همینطوره دیگه. ببین الان چه خبره
قیامت میں جب یہ شیاطین اور مستضعفین اور گناہگار لوگ جب دیکھیں گے کہ معاملہ تمام ہو چکا، کہ مطلب یہ قیامت برپا ہو چکی اور پلٹنے کا راستہ ابھی باقی نہیں بچا، نہ انتہا تک پہنچ چکے ہیں ابھی، تو اس وقت یہ شیاطین دیکھیں گے کہ جو دنیا میں ان کے پیروکار تھے وہ یہاں پر بڑے غصے میں ہیں.
فلان فلان شد آخیان کنم، من تنها بودم، خود تو هستی، من تنها نبودم که خودت را بودید دیگه. بله
که یه شیطان اون سے کہے گا کہ کیوں میں نے کیا کیا ہے، کس بات پر مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو، کیا میدان میں میں اکیلا تھا، جرم میں کر رہا تھا، یا تم میری پیروی کر رہے ہو، میں
مجھے بڑھا رہے تھے. شروع میکنے بے استدلال کردن،
وہاں پر بھی شیطان دلیل قائم کرے گا کہ مجرم تم ہو.
ان اللہ وعدکم وعد الحق،
سبحان اللہ. شیطان کہے گا کہ کیا دنیا میں خدا کا وہ وعدہ حق تم تک نہیں پہنچا تھا، وعدہ حق،
وعدہ تھا، فذکرونی اذکرکم، فانصرونی انصرکم، بلے، وعدے وعدے وعدے، معاہدے معاہدے،
تمہاری جان مال میرے، جنت تیری، خدا کا معاہدہ تھا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرے کاموں میں میری مدد کرو گے، تم میں مختلف میادین میں میں تمہاری مدد کروں گا، یہ سارے وعدہ ہے الہی ہے.
یا
مثلا وہ کون ایسا ہے کہ جو خدا کو قرض حسنہ دے دے اور خدا اسے کئی گنا بنا کے واپس لوٹا دے کر.
کسی که دست ترحمی بر سر یتیم بکشد من چه میکنم؟ وعده، یا وعده حق.
کتنی ہی وعده های حق قرآن میں حدیث میں موجود ہیں؟
ای کاش مقدم وعده های الهی رو در قرآن جمع بکنه و بعد بحث بکنه، ماه رمضانی باشه، بدم حال داشته باشه، وعده های خدا رو انسان جمع بکنه، ببین خدا چه وعده هایی داده، الان موقعش نیست.
شیطان کہے گا که کیا دنیا میں خدا کا وہ وعدہ حق تم تک نہیں پہنچا تھا، وعدہ حق،
وعدہ تھا، فذکرونی اذکرکم، فانصرونی انصرکم، بلے، وعدے وعدے وعدے، معاہدے معاہدے،
تمہاری جان مال میرے، جنت تیری، خدا کا معاہدہ تھا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرے کاموں میں میری مدد کرو گے، تو میں مختلف میادین میں میں تمہاری مدد کروں گا، یہ سارے وعدہ ہے الہی ہے.
بلے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له بعدہ،
یا مثلا وہ کون ایسا ہے کہ جو خدا کو قرض حسنا دے دے اور خدا اسے کئی گنا بنا کے واپس لوٹا دے کر.
کسی کے دست ترحم بر سر یتیم بکشد من چه میکنم؟ بعدہ، یا وعدہ حق.
کتنے ہی وعدہ ہے حق قرآن میں حدیث میں موجود ہیں.
ای کاش مقدم وعده های الهی رو در قرآن جمع بکنه و بعد بحث بکنه، ماه رمضانی باشه، بدم حال داشته باشه، وعده های خدا رو انسان جمع بکنه، ببین خدا چه وعده هایی داده، الان موقعش نیست.
کاش کوئی ایسا موقع مل جائے کسی ماہ رمضان میں کہ اول ماہ رمضان سے آخر ماہ رمضان تک خدائی باتوں پر بحث کرے. خدا نے کن کن باتوں کا وعدہ کیا ہے؟ وعدہ اول، وعدہ دوم.
یکی از وعدهای خدا، وعد الله الذين آمنوا منكم والذين كذا ليستخلفنهم في الارض. این وعده خدا برای حکومت خدا در عالم قیام نکردید، دنبال حکومت شیطان بودید.
اون خدای وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، کہ تم میں جو اہل ایمان اور نیکوکار لوگ ہوں گے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ زمین کی حکومت تمہیں دے دی جائے گی، لہذا تم اپنے اندر شرائط پیدا کرو، وعدہ الہی محقق ہو جائے گا. لیکن اگر ہم شیطانی قوتوں کے لیے کام کریں، شیطانی حکومتوں کے لیے مثلا مددگار بنیں، تو خدائی وعدہ کب محقق ہو جائے گا؟
ممکنہ
بگیو
خدا
دست
نمیاد، میگن آئی خمینی رو بیاد، امام بیاد، نه.
ہو سکتا ہے ہم خدا کے سامنے قیامت میں کہیں گے ہم سے نہیں ہو سکا، ہم تو کمزور تھے. تو خدا کہے گا امام خمینی کو لاؤ. جب انہیں لایا جائے گا کہا یہ بھی تمہارے جیسا نہیں تھا، مگر اس نے کیا اس میدان میں وعدے الہی کو تحقق نہیں بخشا، تم کیوں نہیں کر سکتے؟
یہ ہر بار نظر ان اللہ وعدکم وعد الحق.
تو بہرحال قیامت میں گناہگار اور شیطان کے مباحثے کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو شیطان گناہگاروں سے کہے گا کس کی آنکھیں دکھاتے ہو؟ کیا دنیا میں خدا کا وعدہ حق تم تک نہیں پہنچا؟
وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اما من وعدے بھی دادا خلف وعدے بھی،
خوب دقت کر،
قولتم بھی دادا
خوب دقت کر. اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، میں نے بھی وعدہ کیا تم سے، خدا نے بھی وعدہ کیا، خدا کا وعدہ وعدہ حق ہے، اما میرا وعدہ وعدہ حق نہیں ہے، میں جو وعدہ کرتا ہوں اس کے خلاف ورزی بھی کرتا ہوں. تم نے اس کے وعدے پر عمل نہیں کیا کہ جو وعدہ حق رکھتا ہے، اس کے وعدے پر عمل کیا کہ جو خلاف ورزی کرتا ہے، میرے پیچھے چلے.
پس شما در مقابل دو تا دعوت قرار داشتید، دعوت الهی و دعوت من.
تم دو دعوت، تم دو پکاروں کے درمیان تھے، دو بلاووں کے درمیان تھے، ایک خدائی بلاوا، ایک میری طرف کا بلاوا، شیطانی بلاوا.
شما کہ مجبور نبودید، خدا بهتون اختیار داده بود.
اور خدا نے بھی تمہیں اختیار دیا تھا، تم جس بلاوے پر لبے کہتے تمہاری مرضی تھی، خدائی بلاوے پر لبے کہتے تو آج یہ روسیہ کی تمہیں نصیب نہ ہوتی.
دعوت من یہ بستر بود، دعوت خدا یہ بستر بود، خودتون انتخاب کردید.
دیکھو گمراہی کے لیے میری طرف سے تمہیں بلانا یہ ایک تمہید ہے، اور اس کے مقابلے میں خدا نے راہ ہدایت پر تمہیں بلایا تھا، وہ یہ تمہید تھی، تم نے اسے قبول کیوں نہیں کیا؟ اور میرے بلانے پر میری طرف کیوں آئے؟ یہ تمہاری اپنی غلطی ہے. کیا بات ہے، دیکھو میں نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا.
الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، فاستجبتم.
میں نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا، میں نے صرف کہا تھا ہے ادھر، اور تم میری طرف آ گئی.
ہاں جی، فلا تلومونی، پس منو ملامت نکنید، من فقط حیثیت تحمیلی داشتم.
پھر آج میری ملامت کیوں کرتے ہو؟ میری ملامت کیوں کرتے ہو؟
بلومو انفسکم،
اپنے آپ کو ملامت کرو.
بلوم انفسکم، خودتون رو ملامت کنید، چرا منو ملامت میکنید؟ هر کاری هم میکنید میگه خدا لعنت کنه شیطان، یه بار نکنه خدا خودمون رو لعنت کنه.
یه کہہ رہے ہیں کہ ویسے بھی کوئی کام پورا کرنے کے بعد خدا شیطان پر لعنت کرے، بھائی شیطان کے پیچھے خود چلے ہو تو تھوڑا اپنوں پر بھی لعنت کرو.
مصیبت اینجا هر کاری که میکنیم شیطان رو تحت بدل کار میکنیم.
خود دفاع کیا کہہ رہے ہیں کہ مصیبت یہاں پر ہے کہ ہر برائی میں شیطان کو گزیرتے ہیں.
نه بابا، شریکیم، شرکت سهامی ہے،
ایسا نہیں ہے، یعنی یک طرفہ نہیں ہے معاملہ،
شرکت سهامی ہے، باور کنید.
یہ کمپنی ہے، دونوں مشترکاً کام کر رہے ہیں، وہ بلا رہا ہے، یہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں.
حالا تلومونی ولومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنید، چرا استقام
کرو انفسکم نا خوب ایک نیا پہلو کی طرف بھی آپ کے ترجمے سے میرا ذہن جو ہے اس کی طرف توجہ رکھیں. لوم انفسکم ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ تم کیوں شیطان کے پیچھے چلے, اس بات پر اپنی ملامت آپ کرو. دوسرا معنی جو آپ نے اشارہ کیا کہ شیطان کے مقابلے میں تم نے استقامت کیوں نہیں کی, مقابلہ کیوں نہیں کیا, اس پر اپنی ملامت کرو.
ما انا بمصرخکم, من نمیتونم بگم اینجا برای شما فریاد رس بکنم. بابا انقلاب شده, مبارک تمام شدی.
و ما انا بمصرخکم, اور آج میں تمہارے لیے فریاد رس نہیں بن سکتا ہوں. یا صریح المصرخین سنا ہے
فورت شده مردم در مصر قیام کردن, قیامت از تو همینجا قیامته. گفتن خب یا الله چه کار کنیم آقا, فضای باز سیاسی یک کاری بکن آقای مبارک. آقا چرا تمام شده؟ بله گفتن ما دیگه به تو کار نداریم. شاه و رحمت مبارک و رحمت ندادن تو شرم و شیخ مون. ما علم مصرخ کن الان هم
دنیا میں بھی کبھی کبھی ظہور قیامت ہو جاتا ہے, قیامت کا ظہور دنیا میں بھی ہوتا ہے. کل تک یہی مبارک سب کچھ تھا, جب مصر میں تبدیلی آ گئی اور اس کے رعایا نے اس کو حکومت سے اور اقتدار سے ہٹا دیا, تو اب وہ ان اپنے پیروکاروں کے لیے فریاد رس نہیں رہا.
چی میشه ما قرآن رو بفهمیم؟ بابا قرآن آمده برای هدایت ما. هدایت ما یعنی چه؟
کب ہم قرآن کو سمجھیں گے؟ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے.
ہدایت
بھی
حیات اجتماعی نداره قرآن, پس
اینا چیه؟ یہ ہدایت اجتماعی ہے قرآن ہے.
پناه بر خدا چرا بعد ما کاری بکنیم جامعه رو محدود کنیم؟
ہم بعض دفعہ قرآن بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بہت محدود پیمانے کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں, جبکہ قرآن اتنے محدود نہیں, اللہ محدود ہے.
مانا بے مصرخ کم, من نمیتونم فریاد رس شما بشم. و ما انتم بے مصرخی, شما نمیتونید به فریاد من برسید.
شیطان قیامت میں اپنے پیروکاروں سے کہے گا کہ میں تمہارے لیے فریاد رس نہیں بن سکتا ہوں, تم میرے لیے نہیں بن سکتے. اور دنیا میں جو شیاطین انس ہیں جن کے قیامت واقع ہو چکی ہے, وہ بھی یہاں پر اپنے پیروکاروں سے کہیں گے میں تمہارے لیے فریاد رس نہیں بن سکتا ہوں, اور نہ تم مجھے بچا سکتے ہو, مجھے بھی نہیں بچا سکتے ہو. پہلے سے ہم آپ مل کے جو کام کر رہے تھے دنیا میں, آج وہ سب کچھ ختم ہو گیا.
خلاصے
ختم ہو گیا سب.
محصل حرف چی بود؟ این که مقیم این بحث رو دیگه تمام کنیم, الان یه بحث دیگه شروع میشه. محصل حرف این بود بابا همه اشیا کل ما یطلق علیه شی دارای وجود داره, وجود مصاب از لوازمش حیات و علم و قدرت, پس اینها درک دارن و چون چنینن روز قیامت شهادت میدن. یک فر بحث من سعی کردم یادتون باشه مباحث فلسفی رو خیلی خیلی با اشاره بهتون عرض کنم و تمام بشه.
شهادت که حواله سه گفتگو اعضا و جوارح کی, شهادت که مرضی اور اعضا و جوارح میں یہ بعض مفسرین کا کہنا کہ یہ چونکہ جامد ہیں قیامت میں ان کی گواہی کے معنی یہ ہوں گے کہ خدا ان کے اندر اجازت صوت کرے گا اور وہ صوت آواز آئے گی. آوا نے کہا کہ نہ ایسا نہیں ہے, یہ تو خلاف ہے ظاہر آیات کا, خلاف ظاہر ترجمہ کرنا ہے, مجازات کا ارتکاب ہے, یہ صحیح نہیں ہے. صحیح ترجمہ وہی ہے جو آیت کہہ رہی ہے کہ وہ بولیں گے, گواہی دیں گے, اور گواہی دینے کے لیے یقیناً دنیا میں انہوں نے تحمل کیا ہوگا اور قیامت میں ادا کیا ہوگا. رہ گئی یہ بات کہ جامد ہیں کس طرح سے بولیں گے، تو اس کا جواب آنا فرما کہ شے تو ہیں، فلسفہ میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جو بھی چیز موجود ہے شے موجود یو لازم پہ تین چیزیں، اس شے موجود کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، نمبر ایک حیات، نمبر دو علم، نمبر تین قدرت. بس انسان کے اعضاء اور جوارح بھی حیات رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں چونکہ موجود ہیں.
اگر خسته نشدید صلوات
بفرستید.
در سوره آل نوبت به چه میرسد؟ گواهان دیگر، زمان و مکان.
انبیاء اور ائمہ علیہم السلام اور اولیاء کی گواہی کے بارے میں گفتگو ہو گئی، فرشتوں کی گواہی کے بارے میں گفتگو ہو گئی، اعضاء و جوارح کے بارے میں گفتگو ہو گئی، اور اب نوبت پہنچتی ہے زمان و مکان کی گواہی.
ہمیں مسجد، روزها، ساعات، آنا، دقایق، ماه، سال، شهادت
مکان بھی گواہی دیتے ہیں اور زمان بھی. مسجد گواہی دیتی ہے، مدرسہ گواہی دیتی ہے، یونیورسٹی گواہی دیتی ہے،
مدرسے فیضیے کیا گواہی.
اور یہ جو نام آ لے رہے ہیں کچھ عنایات ہیں، اسے توجہ رکھیں، مدرسے فیضیہ گواہی دے گا. ہمیں یہاں ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے جو جو چیزیں ہیں یہ سب ہمارے کیے ہوئے پر گواہ ہیں. یہ تو مقام کے حوالے سے، زمان کے حوالے سے بھی ہم نے جو عمل جس زمان میں انجام دیا ہے وہ زمان گواہ ہے اس عمل کے اوپر.
ایک سورہ در آل عمران هست، ایک آیه ای در سوره آل عمران است، آیه 140 و 141، مقداری از 140 و مقداری از 141.
سوره مبارکه آل عمران که 140 و 141 میں مطلب ہے،
و تلک الایام نداولها بین الناس. این ایام، این ساعات روزگاران، این دست به دست میشه.
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ مُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایام سے مقصود زمان ہے. زمان کسی ایک کے پاس ٹھہرتا نہیں ہے، یہ بین الناس گردش کرتا ہے.
بابا به دولت دولت میگم، چون از این دست به اون دست میره، مواظب باش.
نداولو، نداولو یعنی دست به دست ہونا، گردش کی حالت میں ہونا. دولت کو اسی لیے دولت کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ٹھہرتی نہیں ہے، یہ بھی گردش میں ہے، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، اسی لیے دولت کہتے ہیں.
ببینید قشنگ ہے، اون کسی که اس گذشته قشنگ حساب کرده ها، دولت از این دست به اون، مال و دولت هم میگی اینجا استعمال میده. چرا؟ چرا؟
چون از این دست به اون دست. بله.
حالا از این دست به اون دست، این آقا رفتر آقا اون یکی رفتر آقا تبدیل میشه دیگه. ها دولت های اعتباریش هم همینه، امروز نوبت این مجموع از فردا نوبت اون مجموع از فردا نوبت اون مجموع منصب های فردیش. بنده امروز اینجا اصلا فضا رو برم میداره، یکی دیگر رو میگذارم، دولت هست دیگه. نداولو آقا
ہمارے یہاں اردو میں دولت جو ہے وہ ثروت اور مال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فارسی میں دولت اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، حکومت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جبکہ اردو میں حکومت کے معنی میں دولت استعمال نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال حکومت کے معنی میں بھی لے لیں دولت، تو وہ بھی ایک کسی ایک گروہ کے پاس رہنے والی چیز نہیں ہے، یعنی آج یہ اقتدار پائے تو دوسرے دن دوسرے آئے، تیسرے دن تیسرے آئے.
دوبارہ ہم دوبارہ گفتن کیوں دست به دست میشه
کہ حکومتوں کو دول کہتے ہیں، اس لیے دول کہتے ہیں، یہ بھی ایک جگہ پر رکتی نہیں ہے.
مال هم دولت میگن به دلیل اینکه دست به دست میگه دیگه بابا.
مال کو، سرمایه کو، ثروت کو دولت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جگہ پہ ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے.
اما در این آیه راجع به ایام آمده گفته ندابگاه، چون این خیلی تو ذهن آدم نمیاد. دولت مال رو میشه دولت گفت، اون دولت هم میشه دولت،
اما ایام که دولت
نه بابا، ایام دولت ندابگاه بین الناس.
قرآن کہتا ہے کہ تلک الایام، یہ ایام یعنی یہ زمانہ، نداولها بین الناس، ہم نے اس کو گردش میں رکھا ہے لوگوں کے درمیان.
بلا شی فلیعلم اللہ الذین آمنوا منکم، تو معلوم میشه مومنہ کیا زمان رو در اختیار خودش میبینی چه کردی؟
کیا بات ہے، ہم نے زمان کو گردش میں رکھا لوگوں کے درمیان تاکہ اس کے حصے میں یہ زمان آیا تو اس زمان میں اس نے کیا کیا، اس کے حصے میں زمان آیا تو اس زمان میں اس نے کیا کیا، اس کے حصے میں زمان گیا تو اس نے اس زمان میں کیا کیا. ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ اس زمان کے اندر کون کون ایمان لے آتے ہیں اور کون ایمان نہیں لاتے ہیں.
ہر زمان دادے خداییست و ابزار امتحان منه.
پس زمان عطای خدا ہے اور میرے لیے وسیلہ امتحان. اس زمان، یہ زمان جو میرے اختیار میں ہے، اس شباب کے ساتھ مثلا، اس میں میں کیا کرتا ہوں؟
فَيَتَّخِذْ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ.
ایام کہ اور خدا تم میں سے اسی زمان کو بطور گواہ اخذ کرے گا.
شاید من احتمال میدم، عرض میکنم، شاید از این آیه بتوان برای شهادت حسابی روزگاران و روزها استفاده کنید.
اس آیت سے
هر دقیقه، هر ثانیه، هر ساعت، هر روز، هر شب، هر ماه، این الان خواهیم گفت انشاءالله.
اس آیت سے استفاده کیا جا سکتا ہے کہ زمان انسان کے اوپر گواہ ہے، ہر لحظہ، ہر آن، ہر دقیقہ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ.
خب، ما برای اینکه این مسئله خوب روشن بشه، من چند شعر از مولانا براتون میکنم، انشاءالله. این آیه بزیری، نه، ترجمه میکند، انشاءالله. خب چون خودم به اینا کار دارم، عجیب اینا. اولین بیت آمده ظاهر اجسام رو بیان میکنه.
اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے آ کہہ رہے ہیں کہ میں مولانا روم سے استفادہ حاصل کروں گا، ان کے کچھ اشعار پڑھوں گا.
عالم افسرده است و نام او جمان، خوراک کهکشان ها زمین در افسرده جان ندارد، بهش میگن جمان.
مولانا کہتے ہیں کہ دنیا افسردہ ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے جماعت. افسردہ پہ این معنی کی اس میں تحرک نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، نمو نہیں ہے.
جامد افسردہ با بدعی استاد،
بابا
جامد افسردہ جام ندارد،
روح
ندارد.
مولانا کہتے ہیں کہ افسردگی کیا چیز ہے؟ جمود کا نام ہے، جس پہ جمود ہے وہ افسردہ ہے.
این حرف آنانیست که عقلشون جامده، من میگم عقلشون جامده، منجمده، تو فریزر گذاشتن به عنوان سلولای بنیادی یه روزی ازش استفاده کنن.
که انہوں نے کیا فرمایا؟ افسردگی جمود ہے، جمود افسردگی. آقا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کی عقلیں جامد ہیں، اس لیے وہ جمود کو افسردگی سمجھ رہے ہیں، ورنہ جامد افسردہ نہیں ہیں.
حالا بعد مولانا میگه یہ حرف عموم آدم های اهم جامد العقل. حالا من توضیح میدم، حالا من توضیح میدم.
بگوی کہتا ہے کہ میں ابھی وضاحت کرتا ہوں. مولانا کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں کہ جو جامد العقل ہیں، لیکن میری نظر میں جامی چیزیں افسردہ نہیں ہیں، میں ابھی بیان کرتا ہوں.
حالا مولانا باش تا خورشید ایک رایت ایان سرخون آفتاب محکر که زده میشه تا ببینی جنبش جسم جهان.
کتا که منتظر رہو محشر کے آفتاب کے رونما ہونے تک، وہاں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کتنی جامد چیزیں متحرک ہو کے اٹھتی ہیں.
یہ چه خبر ہے؟ الان چه داری اینطور میبینی؟
یہاں تمہیں جامد نظر آنے والی چیزیں محشر میں کس طرح سے متحرک ہو کے اٹھتی ہیں؟
چون عصای موسی اینجا مار شد اغرا از ساکنان اخبار. عصای موسی رو می‌بینیم مار شده. بابا این که معجزه، این سحر نیست، این جادو نیست، این یه حقیقته، داره اخبار از عقل میکنه. عقلت بیدار بشه، از انجواد بیاد بیرون.
اس دنیا میں حضرت موسیٰ کی عصا کا سانپ میں تبدیل ہونا یہ اس لیے تھا کہ ہماری عقلیں بیدار ہو جائیں اور ہمیں پتا چلے کہ خدا چاہے تو اس طرح سے حرکت پیدا کرتا ہے جو موت میں.
کار یہ خاک تراتون زند ساق خاک را جملی کی باید شنا میں نگو پس تیوی درافری زن بابا پس این خاک رو بشناس قابلیت داره بساطیه.
تمہارا وجود جب ایک مخصوص مٹی سے تشکیل پا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مٹی میں تحرک ہے، ورنہ آپ کا وجود اس طرح کا نہ بنتا.
وجود ملازم است با حیات و علم و قدرت. همین رو بهتون بگه، مرده زین سوگند و زان سو زنده اند. اگر فارسی میدونستید چقدر لطیفه.
اس طرف سے یہ مردہ ہیں، اس طرف سے وہ زندہ ہیں، یعنی یہاں مردے نظر آنے والے اس عالم میں حیات رکھتے ہیں.
خاموش انجا ان طرف گویندہ.
یہاں خاموشی چھائی ہوئی ہے، وہاں پر وہ گویندہ ہے.
چون از آن سوچان فرستد سوی ما، چون از عالم معنا اینا رو میفرستد سوی ما، آن عصا گرده سوی ما اجده. ببینید چه کرده؟
کہتا ہے کہ چون کہ پہلے والی بات ذہن میں آگئی، یہاں جو مردہ ہے وہاں زندہ ہے، یہاں جو خاموش ہے وہ وہاں گویندہ ہے، تو جو چیز وہاں سے آ جائے وہ یہاں پر متحرک ہوگی. عصا موسیٰ وہاں سے آئی ہوئی تھی، لہذا وہ خصوصیت ادھر تھی. میں خواہ یہ خود
نشونت بدن ببین از اون عالم یہ خود میارم اینجا ببین چه خبر ہے. یہ بچرقی از اون عالم
کہ آپ کو اس عالم کے بارے میں تھوڑا سا اخبار باخبر کرنے کے لیے یہ دکھایا گیا ہے.
چون یادتان باشد، یادتان باشد معجزه خلق عادت هست نه ایجاد محال. یادتون باشد این رو
خوب توجه رکھیں کہ یہ عصای موسیٰ کا اژدها بننا معجزہ تھا. خب معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ناممکن کا وجود میں آنا معجزہ نہیں ہے، وہ ممکن بھی نہیں ہے، وہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے، بلکہ جو چیز عادتاً نہیں ہو سکتی وہ ہو جائے. خر کا عادت کو معجزہ کہتے ہیں.
خاصا یہ چیزیں نشونتون بدن بگن بابا استباد نکنید.
آپ کو
آیات درست بشناسید.
آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ کو جو چیزیں یعنی جن چیزوں کا تمہیں ایک پاور نہیں ہے وہ ایسے ہو بھی سکتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے آپ کو ایسے کیا.
خو خواہم لحن داوودی شود. بله
اون روز
همین جا
کہ پہاڑ بھی لحن داوودی رکھ سکتے ہیں.
جوہر آهن به کف مومی شود. بل علم الله العظیم. بل مرد جهت
خدا نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو اس کے ہاتھ میں نرم کر دیا. لوہا جو کہ ٹھوس ہے اور مثلا اس کو کتنا نرم بنا دیا حضرت داؤد کے لیے.
امید چی ہے؟ همین که مال زنبور اصله که کسی هم دستش میشکنه اینجا میگن ببینم بازی کن بازی کن.
همونه اس کو یہاں بھی وہی مومی کہتے ہیں لیکن تھوڑا سا فرق. وہاں موم کہتے ہیں، یہاں موم.
بعد حمال سلیمانی شود.
بله همین باد
حمال سلیمان میشه، میشه سیاره حضرت سلیمان.
یه هوا، هوا جو حضرت سلیمان کے لیے حمال بن جاتی، اٹھا کے لے جانے والی چیز بن جاتی.
بحر با موسی سخندانی شود،
سمندر حضرت موسی کے ساتھ سخندان بن جاتا ہے.
ماہ با احمد اشارت بن شود، شق
القمر. اور چاند حضرت پیغمبر اکرم کے اشارے کو سمجھنے والا بنتا ہے. اور آگ حضرت ابراہیم کے لیے نسرین بن جاتی ہے.
خاک قارون را چموری در کشد، چماری در کشد، قارون را در بلیستی که زمین
کہ مٹی قارون کے لیے اجدہا کا مو بن جاتی ہے. کسی طرح سے اجدہا کے مو کے اندر انسان اندر چلا جاتا ہے، مٹی نے اس کو اپنے اندر لے لیا تھا.
اس سن حنان آیت در رشد، اینو مخام تو دی
ستونا
تو کوفه
کہ ستون حنانا خدای نشانی بن جاتی ہے.
اونین داشتا
ستون حنانا کو حنانا کیوں کہتے ہیں؟ روتا تھا یہ ستون.
بله یہ دیگه بابا مسجد حنانه تو کوفه، تو کوفه من رفتم اون مسجد رو، در کوفه درختیه که امیر المومنین می آمد کنار این درخت گریه داری و میگن این درختم با مولا گریه میکرد. شد اونجا یه مسجد درست کردن، شد مسجد حنانه. بله
کوفه من حضرت امیر المومنین بعد اوقات میں آتے تھے، وہاں عبادت بجا لاتے تھے درخت کے پاس، اور حضرت گریہ فرماتے تھے. جب حضرت گریہ فرماتے تھے درخت بھی روتا تھا ساتھ. بعد میں اس جگہ پر ایک مسجد بنی، اس مسجد کا نام مسجد حنانہ رکھا گیا.
سنگ احمد را سلامی می کند، کوہ یحییٰ را پیامی می کند.
پتھر حضرت پیغمبر کو سلام کرتا ہے، اور پہاڑ حضرت یحییٰ کو پیغام بھیجتا ہے.
جملے ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم.
ذرہ ذرہ عالم آپ سے گفتگو کر کے یہی کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، حواس بھی، ہوش بھی رکھتے ہیں، لیکن چونکہ تم نامحرم ہو اس لیے تمہارے سامنے ہم خاموش ہیں.
بلے چون شما سوی جمادی می روید، منجمد شدید خودتون، چکار کنید؟
کیا بات ہے
محرمان،
کہ ہمیں جامد سمجھنے والو، در حقیقت ہمیں جامد اس لیے سمجھتے ہو تم خود جامد ہو چکے.
محرم جان جمادان کی شبید؟
بلے کب تم جمادات کی روح کے محرم بنے تاکہ ہم آپ سے ہم کلام ہو جائیں؟ تم خود ہی نامحرم تھے، لازم خاموش رہے.
خلاصه تا آخر که این چند تا دیگه، خلاصه که این که این بحث رو که زمان مکان شهادت میدن، انشاءالله به امید خدا در جلسه بعد، یعنی دو هفته دیگه.
زمان و مکان کی گواهی ابھی انشاءاللہ بیان ہو جائے گی دو ہفتے کے بعد.
دو جلسے راجع به شهادت و گواهی زمان و مکان انشاءاللہ براتون بحث میکنیم و تمام میکنیم انشاءاللہ.
دو جلسات میں زمان و مکان کی گواهی ختم ہو جائے.
السلام علیکم و رحمت اللہ.